اتوار 22 جولائی کے سربین کے ساتھ سمرا فاطمہ کا سلام. انڈیا کی حکومت نے خواتین کی حفظان صحت کے سینیٹری مصنوعات پر عائد 12% ٹیکس واپس لے لیا. آخر یہ کس کی کوششوں کا نتیجہ ہے؟
میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے پیلی بھیت سے آتی ہوں اتر پردیش میں, تو میں نے خود دیکھا ہے کہ کیسے میرے یہاں کیسے نیوز پیپر لوگ رکھتے ہیں, تو وہ مجھے بارڈر کیا ہوا. پھر میں نے سوچا کہ 12% جی ایس ٹی اور سینیٹری ناپکن از ویری ہائی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. انڈیا کی حکومت نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکنان کی کئی ماہ کی کاوشوں کے بعد خواتین کی حفظان صحت کی سینیٹری مصنوعات پر عائد 12% ٹیکس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی مزید تفصیل آپ سیربین میں آگے چل کر سن سکیں گے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام فے کے امیدواروں اور سابق وزراء پر ہونے والے حملے میں پولیس کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما اکرام اللہ گنڈا پور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. تفصیل کے ساتھ نازش فیض.
پولیس کے مطابق پہلا حملہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں آج صبح کیا گیا, جس میں پی کے 99 سے پی ٹی آئی کے امیدوار اور سابق صوبائی وزیر اکرم اللہ گنڈا پور کی گاڑی کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں ان کا ڈرائیور اور صوبائی وزیر سمیت 3 افراد شدید زخمی ہوئے, تاہم بعد میں اکرم اللہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ خود کش تھا, تاہم ابھی تک سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. ادھر ضلع بنو میں جے یو آئی کے امیدوار اور سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان رانی کی گاڑی پر مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے, جس میں وہ محفوظ رہے ہیں.
چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کی اس تقریر کا نوٹس لے لیا ہے, جس میں انہوں نے آئی ایس آئی کے اہلکاروں کی عدالتی معاملات میں اور فیصلوں میں مداخلت کی بات کی تھی. تفصیل کے ساتھ نازش ظفر.
چیف جسٹس آف پاکستان نے جج شوکت عزیز صدیقی کی اس تقریر کا مکمل ریکارڈ پیمرا سے طلب کیا ہے, جس میں وہ راولپنڈی بار سے خطاب کر رہے تھے. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز آئی ایس آئی کے اہلکاروں کے عدالتی معاملات اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. آج ہی پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ کے ذریعے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی اس تقریر کا نوٹس لیں, جس میں ریاستی اداروں, عدلیہ اور انٹیلیجنس ایجنسی پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں.
ادھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے خط کے ذریعے چیف جسٹس کو آگاہ کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی تقریر میں کہا وہ حقائق تھے, اور ان حقائق کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کی درخواست بھی کی, جس میں کسی بھی ایسے جج کو تعینات کرنے کی درخواست کی گئی ہے جس نے پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو. انہوں نے کہا کہ وہ نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حنیف عباسی کی ایفیڈرین کے مقدمے میں نااہلی کے بعد این اے 60 راولپنڈی میں انتخابات مؤخر کر دیے ہیں. گزشتہ شب انسداد منشیات کی عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حنیف عباسی کو ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا سنائی تھی, جس کے سات ہی وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل ہو گئے تھے. الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے میں دوبارہ الیکشن کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3 مسلح عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں, جو مبینہ طور پر پولیس کے کانسٹیبل کے اغوا اور قتل میں ملوث تھے. پولیس کا اہلکار اس وقت تعطیلات پر اپنے گھر میں موجود تھا. اطلاعات کے مطابق اس وقت سیکیورٹی فورسز ضلع کلگان میں تلاشی کے آپریشن پر تھیں جب پولیس اہلکار کی لاش برآمد ہوئی. انڈین سیکیورٹی فورسز کے مطابق جب مسلح افراد سے سامنا ہوا تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور 3 افراد مارے گئے. ادھر اسرائیل نے وائٹ ہیلمٹس نامی 400 امدادی کارکنوں اور ان کے گھر والوں سمیت جنوبی شام کے جنگ زدہ علاقے سے نکال لیا ہے, جو باغیوں کے زیر قبضہ تھا. اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ اور یورپی ممالک کی درخواست پر کارروائی کی, جن کا خیال تھا کہ امدادی کارکنوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے. امدادی کارکنوں کو اردن لے جایا گیا ہے, جہاں سے انہیں برطانیہ, جرمنی اور کینیڈا روانہ کیا جائے گا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ پر سے تیل کا محاصرہ ختم نہیں کرتا, اسپتالوں میں مریضوں کی جانوں کو خطرہ لاحق رہے گا. نازیہ گلزار.
اقوام متحدہ کے مطابق کم از کم ایک اسپتال کو مجبوراً بند کرنا پڑ گیا ہے، جبکہ دوسرے میں ڈرامائی انداز میں سہولتوں میں کمی آ گئی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ اگر علاقے میں امن قائم رہا تو وہ منگل کو وہ راستہ کھول دے گا جس سے اشیاء اور تیل غزہ میں جا سکے گا۔ اسرائیل نے ایک ہفتہ قبل اپنے محاصرے کو سخت کیا تھا اور اس کی وجہ غزہ کی جانب سے اسرائیل پر فائرنگ اور حملے بتائے تھے۔
اب سے کچھ دیر قبل موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم افغان دارالحکومت کابل پہنچ گئے ہیں۔ وہ گزشتہ ایک سال سے لاپتہ تھے۔ نائب وزیر اعظم اس وقت لاپتہ ہوئے تھے جب ان پر اپنے سیاسی حریف کو اغوا اور ریپ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی شام میں کام کرنے والے وائٹ ہیلمٹ نامی امدادی ادارے کے 400 سے زائد کارکنان کو ان کے خاندان کے افراد سمیت وہاں سے نکال لیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ۔ پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی کی جانب سے عدلیہ اور فوجی اداروں پر لگائے جانے والے الزامات کی جانچ کے لیے مناسب کارروائی کریں۔ ادھر جسٹس شوکت صدیقی نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر چھان بین کے لیے ایک کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے کچھ دیر قبل میں نے بات کی بی بی سی کے نامہ نگار فرحت جاوید سے اور ان سے پوچھا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کی جانے والی درخواست کی تفصیلات کیا ہیں۔
اس سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی، ان کی جانب سے یہ الزامات سامنے آئے تھے کہ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں، جس میں انہوں نے آئی ایس آئی کا نام بھی لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ جو پروسیڈنگز ہیں اور جو بینچز کا بننا ہے، اہم کیسز جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کیس بھی شامل ہے، اس کے بینچز کے بنانے کے جو معاملات ہیں تمام، اس میں خفیہ ایجنسی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو ان الزامات کے بعد آج ایک طرف تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس لیا، تو دوسری جانب پاکستان کی جو فوج ہے ان کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے درخواست کی ہے سپریم کورٹ سے کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے اور اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ تو اس جو یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے فوج کی جانب سے، اس پر اگر ہم دیکھیں تو جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی ان میں ایک طرف فوج پر الزام لگایا گیا تھا اور دوسری جانب ججز پر الزام لگایا گیا تھا۔ تو ججز کی جانب سے تو آج نوٹس لیا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے پاکستان کے، انہوں نے، اور جس میں انہوں نے ان کو اس قسم کے بیانات کو ناقابل قبول قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ قانونی طور پہ اس معاملے پہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ تو آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا ہے تحقیقات کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس میں انسٹیٹیوشن تھا وہ فوج تھی جنہوں نے آج ریکویسٹ کر دی ہے، اور یہ ایک فارمل ریکویسٹ کی گئی ہے جس میں اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک جو پراپر ایک پروسیجر اور پروسیڈنگ سے آغاز کی جو درخواست کی ہے فوج نے، اس میں خود فوج ایک فریق کے طور پر سامنے آئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ خود اس معاملے کے لیے پیش کر رہی ہے اور اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی اور پھر اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ یہ الزامات صحیح تھے یا غلط تھے۔
اچھا، تو جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ نوٹس لیا جا چکا تھا از خود، تو فرحت اس بارے میں ابھی تک کوئی معلومات ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر کب تک کارروائی کرے گا؟
اس معاملے پر ہماری سپریم کورٹ میں بات ہوئی ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے چیئرمین خود چیف جسٹس ہوتے ہیں اور وہ کال دیتے ہیں تمام ممبران کو، ان کی یا تو دستیابی دیکھی جاتی ہے کہ کیا وہ دستیاب ہیں کسی بھی ایک دن پر ہیئرنگ کے لیے، یا ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کسی ایک تاریخ ایک فکس کر دی جاتی ہے کہ اس دن ہیئرنگ ہوگی اور تمام جو ممبران ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ موجود ہوں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے ابھی جس کا آج نوٹس لیا گیا ہے، اس کے بارے میں فی الحال ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کب دی جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔
فرض جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف دو ریفرنسز کی سماعت اس مہینے کے آخر میں ہونی ہے, تو اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہے کہ وہ کارروائی کتنے عرصے میں مکمل ہو جائے گی؟
جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو دو ریفرنسز ہیں, جن میں ایک ریفرنس جو ہے وہ کرپشن سے متعلق ہے, جو اسلام آباد کا جو ترقیاتی ادارہ ہے کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کے ایک ملازم کی جانب سے دائر کیا گیا تھا, جبکہ دوسرا ریفرنس جو ہے وہ گزشتہ برس فیض آباد دھرنے میں پاکستانی فوج کے کردار کے بارے میں انہوں نے کچھ ریمارکس دیے تھے جس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے سوالات اٹھائے تھے. تو یہ دو ریفرنسز موجود ہیں. ان کی 7 جولائی کو جو سماعت کی گئی تھی اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اوپن ٹرائل جو مطالبہ کیا تھا جس کو پھر منظور کر لیا گیا. ان کیسز کی سماعت جو ہے وہ 30 جولائی کو ہوگی. تو کبھی امکان یہ بھی ہے کہ اس سماعت کے دوران ہی ہو سکتا ہے جو ابھی آج جو نوٹس لیا گیا ہے معاملے کا اور پیمرا سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے ایک تقریر کا, تو یہ معاملہ بھی 30 جولائی ہونے والی سماعت میں اٹھایا جائے.
یہ تھی ہماری ساتھی فرح جاوید, جن سے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. اور اب بلوچستان سے ایک اور بڑی خبر کا ذکر. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی اور جمعیت العلماء اسلام کے امیدواروں اور سابق وزراء پر ہونے والے حملے میں پی ٹی آئی کے رہنما اکرام اللہ گنڈا پور ہلاک اور پولیس اہلکار سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
پولیس کے مطابق پہلا حملہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں آج صبح اس وقت پیش آیا جب پی کی 99 سے پی ٹی آئی کی امیدوار اور سابق صوبائی وزیر اکرام اللہ خان گنڈاپور کی گاڑی کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا, جس میں وہ شدید زخمی ہوئے. تھانہ کلاچی کے ایس ایچ او بشارت خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اکرام اللہ خان گنڈاپور کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے سی ایم ایچ ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کیا گیا, جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ خود کش تھا اور حملہ آور نے سابقہ صوبائی وزیر کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا دیا. اکرام اللہ خان گنڈاپور 5 سال قبل ہلاک ہونے والے اپنے بھائی اور سابقہ صوبائی وزیر اسرار اللہ خان گنڈاپور کی ہلاکت میں ملوث ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف منعقدہ ایک احتجاجی دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. اسرار اللہ خان گنڈاپور کو 5 سال قبل ایک خود کش حملے میں ہلاک کیا گیا تھا. مقتول کی بائیوں نے اس وقت اس قتل کا الزام پی ٹی آئی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک اہم رہنما پر لگایا تھا, تاہم ایف آئی آر میں ان کا نام ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس ضمن میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے. دریا سنا قالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اکرام اللہ گنڈاپور پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. خیال رہے کہ سردار اکرام اللہ خان گنڈاپور کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک باثر سیاسی خاندان سے تھا. ان کے والد سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور سابقہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. مقتول کی بائی سردار اسرار اللہ خان گنڈاپور سابقہ پی ٹی آئی حکومت میں وزیر قانون تھے. 2013 میں انہیں ایک خودکش حملے میں ہلاک کیا گیا, جس کے بعد اکرام اللہ خان گنڈاپور نے اپنی بائی کی سیٹ پر ضمنی انتخاب میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی تھی. ادھر ضلع بنو میں جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار اور سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان دورانی کی گاڑی پر مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے, جس میں وہ محفوظ رہے ہیں. پولیس کے مطابق اکرم خان دورانی انتخابی مہم کے سلسلے میں بنو کی نواحی گاؤں بیساخیل جا رہے تھے کہ سٹی کلا کے مقام پر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی. تاہم گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. خیال رہے کہ 13 جولائی کو بنو کے علاقے ہوید میں اکرم خان دورانی کے قافلے پر حملہ کیا گیا تھا, جس میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. اکرم خان دورانی حلقہ NA-35 سے جی آئی فے کی امیدوار ہیں, جہاں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان ان کے مد مقابل ہیں. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اگرچہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے بڑے انتخابی جلسے اور ریلیاں منعقد نہیں ہوئیں, تاہم انتخابات میں حصہ لینے والے بعض امیدواروں نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نت نئے انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک امیدوار ایسا بھی ہے جو نہ صرف اسکوٹر پر مہم چلاتا ہے بلکہ حلقے میں ڈھول والے کو بھی ساتھ لے کر پھرتا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم اس رپورٹ میں, جو کہ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
یہ ڈول کوئٹہ شہر سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی 27 سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار ارشد جدون کی گلی گلی مہم کے دوران لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بجایا جا رہا ہے. آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے والے اس امیدوار کا انتخابی نشان اسکوٹر ہے، اس لیے وہ اسکوٹر پر مہم چلا رہے ہیں۔ ارشد جدون کا کہنا ہے کہ وہ ایک غریب آدمی ہے، اس لیے وہ اسکوٹر پر ہی اپنی مہم چلا رہے ہیں۔
میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، ایک سزوکی بھی نہیں ہے، میں اپنے اس اسکوٹر کے اوپر اپنی مہم چلا رہا ہوں اور ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، اپنی کنوینس خود کر رہا ہوں۔
ارشد جدون نے بتایا کہ جس حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں وہ ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ منتخب ہونے کے بعد حلقے کے بنیادی مسائل کو حل کریں گے۔ حلقے کے لوگ بھی ارشد جدون کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آئے۔
سامنے نظر آ رہے کہ یہ بندہ جب اس حالت میں ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تب بھی ہوگا۔ گاڑیوں والوں کے پیچھے ہم لوگ بھاگ بھاگ کے تھک گئے، پچھلی ساری حکومتوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے۔ ہمارے کوئی مسئلے مسائل، پانی کا، اس کا، بےروزگاری کا، تعلیم کا، ہمارے حلقے میں کوئی اتنی خاص بہتری نہیں آئی۔
کوئٹہ شہر میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اب تک انتخابی مہم کے حوالے سے کوئی بڑا جلسہ یا ریلی منعقد نہیں کی جا سکی۔ تاہم امیدوار گھر گھر مہم چلانے کے علاوہ چار دیواریوں کے اندر کارنر میٹنگز منعقد کر رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب آئیے رخ کرتے ہیں انڈیا کا۔ انڈیا کی حکومت نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکنان کی کئی ماہ کی کوشش کے بعد خواتین کی حفظان صحت کی سینیٹری مصنوعات پر عائد 12% ٹیکس واپس لے لیا ہے۔ یہ اعلان حکومت کی جانب سے تمام اشیاء پر لگائے جانے والے نئے ٹیکس جی ایس ٹی کے ایک سال بعد گزشتہ روز سنیچر کو کیا گیا۔ اس ٹیکس کے تحت خواتین کی ماہواری کے ایام میں حفظان صحت فراہم کرنے والی مصنوعات پر بھی 12% ٹیکس لگائے گئے تھے۔ وہ افراد جنہوں نے سینیٹری نیپکنز پر لگائے جانے والے ٹیکس کو ہٹوانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے بی بی سی کے نامہ نگار سندھو واسنی نے بات کی۔ سنیے ان کی یہ رپورٹ۔
ٹھیک ہے، میں نے ایک سوشل ایشو پہ فائٹ کیا، جو کورٹ کی ڈیسیجن آئی وہ بہت اچھی آئی ہے، اور
خوشی سے کھنکھناتی یہ آواز ہے زرمینہ اسرار خان کی۔ یہ خوشی سینیٹری پیڈز کے جی ایس ٹی کے دائرے سے باہر آنے کی ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہی 27 سال کی زرمینہ نے دلی ہائی کورٹ میں سینیٹری نیپکن سے 12% جی ایس ٹی ہٹانے کے لیے جنہت یاچیکا دائر کی تھی۔ کیندر سرکار نے شنیوار کو ہوئی جی ایس ٹی کاؤنسل کی بیٹھک کے بعد سینیٹری پیڈ سے 12% جی ایس ٹی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ زرمینہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سرکار کے اس فیصلے پر خوشی ظاہر کی۔
میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے پیلی بھیت سے آتی ہوں اتر پردیش میں، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ کیسے میرے یہاں کیسے نیوز پیپر لوگ رکھتے ہیں، تو وہ مجھے بادر کیا ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اٹس ویری ہائی، 12% جی ایس ٹی اور سینیٹری نیپکنز از ویری ہائی۔ اور سارے جیسے پروڈکٹس پہ میں نے بولا تھا کہ بہت سارے پروڈکٹ جو میں نے اپنے پیٹیشن میں فائل کیے تھے کہ دے آر ایگزمپٹڈ فرام جی ایس ٹی، جیسے راکھی تھا آپ کا، اس میں کانڈمس آتے تھے، وہ بھی ضروری تھے، بٹ سے زیادہ جو ضروری تھا وہ ہمارے لیے سینیٹری نیپکنز پر تھا۔
دلی ہائی کورٹ نے کیندر سرکار سے سوالات بھی کیے تھے۔ کورٹ نے جی ایس ٹی کاؤنسل میں ایک بھی مہیلا کے نہ ہونے پر حیرانی جتائی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا سرکار نے سینیٹری پیڈ کو جی ایس ٹی کے دائرے میں رکھنے سے پہلے مہیلا اور بال کلیان منترالے سے صلاح مشورہ کیا تھا یا نہیں۔ ہائی کورٹ کے بینچ نے یہ بھی کہا تھا کہ سینیٹری نیپکن مہیلاؤں کے لیے بے حد ضروری چیزوں میں سے ایک ہے اور اس پر اتنا زیادہ ٹیکس لگانے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ زرمینہ کا ماننا ہے کہ سرکار کو یہ فیصلہ لینے میں اتنی دیر لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عدالت میں زرمینہ کا پکش رکھنے والے وکیل امیت جارج کا ماننا ہے کہ کیندر سرکار کے تازہ فیصلے کے پیچھے نیائے پالیکا کی بڑی بھومیکا ہے۔
ڈیورنگ دا ہیئرنگ دیر وار سرٹن ڈاؤٹس ایکسپریسڈ بائی دا کورٹ کہ اس کی مطلب جو ویلیڈیٹی ہے سیس کی تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے۔ یہ کوئی کاسمیٹک آئٹم تو ہے نہیں، نہ کوئی لگژری کا آئٹم ہے، جو کہ اٹس اے میٹر آف چوائس۔ سو دیئر فور وین سم تھنگ از سو ایسنشیل ٹو یور بیسک سروائیول اور یور سیکشوئل ہیلتھ، then taxing only one gender inherently وہ تو ایک biased اور arbitrary tax ہو گیا نا، and under the very special case۔
اور sanitary napkins پر 12% جی ایس ٹی کے پکش میں سرکار کی کیا دلیلیں تھیں؟
دو پکش تھے، ایک تو انہوں نے بولا کہ نہیں، پہلے جو سروس ٹیکس تھا ان سینٹری نیپکنز پہ وہ تو کافی زیادہ تھا، تو ہم نے تو کم کر دیا ہے، جو کہ غلط ترک تھا، بیکاز کچھ اسٹیٹس میں ایون بفور جی ایس ٹی جو سروس ٹیکس کا ریٹ تھا وہ اٹ واز لوور than the rate which was imposed by the GST. So, وہ تو فیکچولی غلط بات تھی۔ دوسری چیز سرکار کا یہ ہوا تھا کہ نہیں، اگر یہ جی ایس ٹی ہٹا دیں گے تو پتا نہیں انڈین مینوفیکچرر پہ بہت برا اثر پڑے گا، और एंड ये जो चाइनीज इम्पोर्ट आएंगे वो पूरा मार्केट को फ्लड कर देंगे।
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव भी सैनिटरी नैपकिन पर 12% जीएसटी के खिलाफ शुरू से आवाज उठाती आई हैं। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद उन्होंने कहा,
आज एक साल बाद सरकार वही बोल रही है जो मैं शुरू में बोल रही थी कि इस प्रोडक्ट से इतना रेवेन्यू नहीं है, किसको इतना सारा टैक्स किया जाए।
सुष्मिता कहती है कि औरतों से जुड़े मुद्दों पर फैसला करते वक्त औरतों को ही ध्यान में नहीं रखा जाता और न ही उनकी राय ली जाती है। उनके मुताबिक इसकी एक वजह पॉलिसी मेकिंग और राजनीति में औरतों की बहुत कम भागीदारी होना भी है। सिंधुवासिनी, बीबीसी दिल्ली।
सिंधुवासिनी त्रिपाठी की रिपोर्ट आप सुन रहे थे दिल्ली से। और अब बात करते हैं अमरीका की। ये उन दस्तावेजात के बारे में है जिनमें सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के एक अहलकार कार्टर पीच की रूस के साथ रवाबत के बारे में तफसील मौजूद है। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने सदर ट्रंप की वो गुफ्तगू रिकॉर्ड की है जिनमें वो मैगजीन प्लेबॉय की एक मॉडल को रकम अदायगी के बारे में बात कर रहे हैं। इस गुफ्तगू के टेप्स चंद माह कबल अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI ने न्यूयॉर्क में माइकल कोहन के घर छापे के दौरान बरामद की थी। तफसील के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
क्यों अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत के सिलसिले में अमरीकी वजारत कानून के कुछ अहम दस्तावेजात शाया किए गए हैं। इन दस्तावेजात में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के एक अहलकार कार्टर पेज के रूस के साथ रवाबित की बात कही गई है। उधर सदर ट्रंप के एक साबिक वकील माइकल कोहन जो जेर तफ्तीश हैं उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आने की बात हो रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक प्लेबॉय मॉडल को खामोश रखने के लिए रकम देने की बात कही जा रही है। नाउ द पीस। अमरीकी वजारत कानून ने फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट या फाइजा कानून के तहत काम करने वाली अमरीकी इंटेलिजेंस अदालतों के वो दस्तावेजात जारी कर दिए हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के एक अहलकार कार्टर पेज के रूस के साथ रवाबित की बात की गई है। इन दस्तावेजात में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और रूस के साथ मिली भगत के सिलसिले में तफ्तीश के लिए FBI की वारंट हासिल करने के मकसद से फाइजा कोर्ट को दी जाने वाली दरख्वास्तें भी शामिल हैं। इन्हीं दरख्वास्तों में FBI ने ऐसे शवाहिद पेश किए हैं जिनमें कार्टर पेज को रूसी हुकूमत और रूसी इंटेलिजेंस के एजेंट के तौर पर काम करने के इल्जाम लगाए गए थे और इन्हीं दरख्वास्तों के बाद फाइजा कोर्ट की इजाजत से FBI ने सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और उनके सदर मुंतखब होने के बाद भी उनकी मुहिम और उनकी इंतजामिया में काम करने वाले कई अहलकारों की खुफिया निगरानी की थी। 412 पन्नों के इन दस्तावेजात में खुफिया नौयत की मालूमात को छुपाने के मकसद से ज्यादातर पन्नों को काले रंग से रंग दिया गया है। ये दस्तावेजात न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर तंजीमों के एक मुकदमे के फैसले के बाद मालूमात की आज़ादी के कानून के तहत जारी किए गए हैं। ट्रंप कैंपेन के साबिक अहलकार कार्टर पेज ने रूसी हुकूमत के एजेंट होने के इन इल्जाम की तर्दीद की है और उनके खिलाफ अब तक कोई फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई है। दस्तावेजात में FBI ने कहा था कि उसे शक है कि ट्रंप इंतखाबी मुहिम से मुंसलिक कार्टर पेज और कुछ और लोग रूस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप इस सिलसिले में रूस के साथ किसी मिलीभगत से इंकार करते रहे हैं। दस्तावेजात के शाया होने के बाद सदर ट्रंप ने ट्वीट के जरिए कहा है कि ये दस्तावेजात फिर ये वाजे करते हैं कि वजारत कानून और FBI ने रूसी मदाखलत के सिलसिले में उनकी मुहिम की निगरानी के लिए फाइसा अदालत को गुमराह किया था। कुछ रिपब्लिकन्स कहते हैं कि इन दस्तावेजात से ये वाजे होता है कि FBI और वजारत कानून ने फाइजा इंटेलिजेंस कोर्ट से वारंट हासिल करने के लिए अहम मालूमात के बारे में गलत बयानी की थी और ये कि डेमोक्रेटिक पार्टी की दी हुई मालूमात को शवाहिद के तौर पर पेश किया था। लेकिन डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये वाजे सबूत हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। डेमोक्रेटिक रहनुमा नैन्सी पेलोसी ने एक बयान जारी करके कहा है कि सदर ट्रंप के मुसलसल इंकार के बावजूद ये दस्तावेजात वाजे सबूत हैं कि कार्टर पेज ने रूस की गैरकानूनी तरीके से अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत में मदद फराहम की थी। कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटी के सीनियर डेमोक्रेटिक रुकन एडम शिफ कहते हैं कि ये दस्तावेजात सबूत हैं कि FBI ने क्यों कार्टर पेज की निगरानी शुरू की थी।
Just why the FBI was so concerned that Carter Page might be acting as an agent of a foreign power. And let's...
ये दस्तावेजात ऐसे वक्त जारी किए गए हैं कि जबकि 9 दिन पहले ही खसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मुलर ने 12 रूसी इंटेलिजेंस एजेंटों को अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत करने और डेमोक्रेटिक पार्टी के कंप्यूटर हैक करने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की थी। रॉबर्ट मुलर रूसी मदाखलत के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की 2016 के इंतखाबात में रूस के साथ मुबैना मिली भगत की भी तफ्तीश कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब तक 32 लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा चुकी हैं जिनमें ट्रंप इंतजामिया और उनकी इंतखाबी मुहिम के 4 अहलकार भी शामिल हैं। صدر ٹرمپ کی پریشانیاں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، روس کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے الزام کے ہی سلسلے میں جاری تفتیش کے تحت ان کے ایک سابق وکیل مائیکل کوہن کے کچھ انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ خبریں ہیں کہ کوہن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز اس وقت ریکارڈ کر لی تھی جب وہ ایک پلے بوائے ماڈل کیرن مکڈوگل کو ان کے ساتھ مبینہ تعلقات کے بارے میں خاموش رکھنے کے لیے انہیں رقم دینے کی بات کر رہے تھے۔ اب وہ ریکارڈنگ جاری کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں خرچوں کو لے کر قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کے شواہد مل سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسی تفتیش کے سلسلے میں مائیکل کوہن کے گھر اور دفاتر پر ایف بی آئی نے چھاپے مار کر لاکھوں دستاویزات قبضے میں لے لیے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
یہ تھی نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ، اور پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو وہ گفتگو سنوائیں گے جو ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اداکار علی ظفر کے ساتھ کی ہے ان کی تازہ ترین فلم پر۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار سے۔
بلاوائیو میں 5-1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف کلین سویپ کر لیا ہے۔ آج کھیلے جانے والے سیریز کے پانچویں میچ میں پاکستان نے 131 رن سے کامیابی حاصل کی۔ آج کے میچ کی خاص بات، پاکستانی ٹیم کے اوپنر فخر زمان کے ایک روزہ کرکٹ کی تاریخ میں 23,000 رنز ہیں۔ فخر اپنے 18ویں میچ میں یہ عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں، جبکہ اس سے قبل یہ اعزاز ویسٹ انڈیز کے سابق بلے باز سرویون رچرڈز کے پاس تھا، جنہوں نے 21 میچز میں 1,000 رنز مکمل کیے تھے۔ پاکستان کے سکور میں امام الحق اور بابر اعظم کی سینچریاں بھی شامل ہیں۔
This may just go and hit the fence and Babar Azam has got 100. Well, he set himself so well after getting a 50.
365 رنز کے مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی پوری ٹیم 233 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ کولمبو میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا اختتام جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگ میں 139 رنز پر کیا۔ جنوبی افریقہ کو سری لنکا کی برتری ختم کرنے کے لیے 351 رنز درکار ہیں، جبکہ ان کے پاس 5 وکٹیں باقی ہیں۔ لندن میں جاری خواتین کے ہاکی ورلڈ کپ میں پول اے کے پہلے میچ میں اٹلی نے چین کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی، جبکہ پول سی میں ارجنٹینا نے اسپین کے خلاف 6-3 سے کامیابی حاصل کی۔ آج کے شیڈیول میں باقی دو میچز میں نیدرلینڈ کا سامنا شمالی کوریا اور پول ڈی میں نیوزی لینڈ کی ٹیم بیلجیم کے خلاف میدان میں اترے گی۔ نوٹنگم میں برٹش اوپن ویل چیئر ٹینس چیمپئن شپ کے سنگل فائنل مقابلوں میں جاپان کے شنگو کونیایدا نے فرانس کے کھلاڑی سٹیفانے ہوڈت کو 6-1 اور 6-2 سے شکست دے دی ہے۔ ٹور ڈی فرانس کا 14th مرحلہ اسپین کے عمر فریلی نے جیت لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے ہم شام کی، جہاں سے اسرائیل نے 400 امدادی کارکنان کو باہر نکال لیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آج اتوار ہے، اور آج ہم آپ کو ہفتہ وار سلسلہ بات سے بات اور آپ کا خط ملا بھی سنوائیں گے، لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے کے سربراہ کی ٹویٹ کے بعد جج شوکت عزیز صدیقی کی اس تقریر کا نوٹس لے لیا ہے جس میں انہوں نے آئی ایس آئی کے اہلکاروں کے عدالتی معاملات اور فیصلوں میں مداخلت کی بات کی تھی۔ ادھر جسٹس شوکت نے خط کے ذریعے چیف جسٹس کو آگاہ کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی تقریر میں کہا وہ حقائق تھے اور ان حقائق کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کی بھی درخواست کی۔ روس میں انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ ماسکو کی جیل میں قید 74 سالہ راکٹ سائنٹسٹ پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہائپرسونک میزائل سے متعلق معلومات مغربی سیکیورٹی سروسز کو فراہم کی ہیں۔ اور ایران کے جنوبی شہر بورزجان میں مظاہرین پانی کی قلت کے خلاف سڑکیں بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جلائے جانے والے ٹائروں سے سیاہ دھواں بلند ہو رہا ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ اسرائیل نے جنوبی شام میں کام کرنے والے وائٹ ہیلمٹس نامی امدادی ادارے کے 400 سے زائد کارکنان کو ان کے خاندان کے افراد سمیت وہاں سے نکال لیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔
جنوبی شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں امدادی کام کرنے والی ٹیم وائٹ ہیلمٹس کے کارکنان کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے وہاں سے نکال کر اردن پہنچایا ہے جہاں انہیں ممنوع علاقے میں رکھا گیا ہے۔ امدادی کارکن یہاں تب تک رہیں گے جب تک انہیں برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا منتقل نہیں کیا جاتا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹیا فری لینڈ نے کہا ہے 10 دن قبل ہونے والے نیٹو کے اجلاس میں وائٹ ہیلمٹس کا معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ وائٹ ہیلمٹس خود کو ایک امدادی رضاکار کہلواتے ہیں جو شام کے جنگ زدہ علاقوں میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ یہ اپنا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہونے کی بھی تردید کرتے ہیں۔ جرمنی کے بل نامی اخبار کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی امور کے نمائندے پال رونزائمر نے کانوائے کو آتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے دیکھا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وائٹ ہیلمٹس کو باہر نکالنے کا عمل رات بھر میں مکمل کیا گیا ہے۔
آپریشن رات 9:30 بجے شروع کیا گیا اور صبح 5 بجے تک ختم نہیں ہوا تھا۔ دیکھ سکتا تھا کہ قافلہ شام کی سرحد سے روانہ ہو رہا ہے اور اردن کی سرحد کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں سے وہاں تک کا سفر 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ لہٰذا وائٹ ہیلمٹس اور ان کے خاندانوں پر مشتمل 800 افراد کو نکالا گیا جو کہ بچائے جانے والی بڑی تعداد ہے۔ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ تمام افراد مختلف قافلوں کی صورت میں اردن کی سرحد پر پہنچے ہیں اور اب یہ سب اردن میں ہیں۔
شام کے صدر بشار الاسد اور ان کے اتحادی روس کا کہنا ہے کہ وائٹ ہیلمٹس باغیوں کی حمایت کرتے ہیں اور یہ جہادی گروہوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ جرمنی کے بیل نامی اخبار کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی امور کے نمائندے پال سمجھتے ہیں کہ وائٹ ہیلمٹس اور ان کے خاندان اگر شام میں رہتے تو وہ محفوظ نہیں ہوتے۔
Because they were accused of being spies, of the propaganda we have to say from the Syrian regime and from Russia,
جنوبی شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں امدادی کام کرنے والی ٹیم وائٹ ہیلمٹس کے کارکنان کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے وہاں سے نکال کر اردن پہنچایا ہے جہاں انہیں ممنوع علاقے میں رکھا گیا ہے۔ امدادی کارکن یہاں جب تک رہیں گے جب تک انہیں برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا منتقل نہیں کیا جاتا۔
دوسری جانب اردن نے کہا ہے کہ انہوں نے 800 افراد کو اردن میں داخلے کی اجازت دی تھی مگر بعد میں یہ اطلاع دی گئی کہ 100 سے زائد افراد سفر پر روانہ نہیں ہو سکے تھے۔
یہ تھی نازش فیض اور اب سنیے ہمارا ہفتہ وار سلسلہ بات سے بات۔
پاکستان تحریک انصاف کے اکرام اللہ گنڈا پور، بلوچستان عوامی پارٹی کے سراج رئیسانی اور عوامی نیشنل پارٹی کے انتخابی امیدوار ہارون بلور سمیت پچھلے 2 ہفتے میں کم از کم 178 افراد انتخابی مہم کو درپیش دہشت گردی کا لقمہ بن چکے ہیں۔ چاروں صوبوں میں کئی امیدواروں یا ان کے قافلوں پہ فائرنگ کی وارداتیں الگ ہیں۔ کچھ امیدواروں کو حریف جماعتوں کی جانب سے سنگین خطرات کا بھی سامنا ہے، جیسے کراچی میں قومی اسمبلی کے ایک آزاد امیدوار جبران ناصر اور ان کے حامی مذہبی جماعتوں کے حمایتیوں کی طرف سے پتھراؤ، اشتعال انگیزی، گھیراؤ اور فتووں کی زد میں ہیں اور صورتحال اس نہج پہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بری خبر آ سکتی ہے۔ شدت پسندی کے مرتکب افراد پہ نگاہ رکھنے والی شیڈیول 4 کی فہرست پہ نظر ثانی کے سبب کل عدم شدت پسند تنظیموں کی قیادت و کارکنان مختلف پلیٹ فارمز استعمال کر کے انتخابی مہم میں نہ صرف حصہ لے رہے ہیں بلکہ خود کو ملک گیر وفاق پرست کہلانے والی جماعتوں کے امیدوار بھی جہاں جہاں ضرورت پڑ رہی ہے ان شدت پسند اور کل عدم تنظیموں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت کے سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں اور ضرورت پڑے تو خود بھی مذہبی اشتعال پھیلانے والے ٹکڑے اپنی تقاریر میں استعمال کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ووٹ چاہیے، بھلے وہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے وعدے پہ ملے یا کسی کو کافر قرار دے کے ہاتھ آئے یا اقلیتوں پہ تیر برسا کے اکثریت کی ہمدردیاں سمیٹنے کی شکل میں دستیاب ہو یا ابلیس سے ہاتھ ملا کے مل جائے، بس ووٹ مل جائے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے تو حزب منشا مثبت نتائج اور ایک غیر مستحکم ربر سٹیمپ پارلیمنٹ کا ہدف حاصل کرنے کے لیے تمام مطلوبہ وسائل، حربے اور گھوڑے استعمال کرنے کا تاثر اب ملکی حدود سے اوپر بین الاقوامی سطح تک پھیل گیا ہے۔ اس کے پیچھے سوچ یہی ہے کہ ملک کا طویل المیاد سیاسی، علاقائی، بین الاقوامی اور اقتصادی مفاد تو کل بھی دیکھا جا سکتا ہے، پہلے 25 جولائی تو سیدھا کر لیں۔ کل ملا کے اب تک اتنا گند اچھل چکا ہے کہ اگر 25 جولائی کو انتخابات 100% صاف و شفاف بھی ہو جائیں تب بھی نتائج کے ماتھے پہ سوالیہ نشان کا اسٹیکر چپکا رہے گا۔ مگر اس سے بھی خطرناک پہلو یہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پہ بھی سوالیہ نشانات گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور خود جج الزامات لگانے پہ اتر آئے ہیں۔ مثلاً اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھلے اپنی آبزرویشنز، فیصلوں یا پیشہ ورانہ کنڈکٹ کے تعلق سے کتنے ہی متنازع ہوں، لیکن ایک اعلیٰ عدالت کے حاضر سروس جج کے طور پہ کہ جو سینیورٹی کے اعتبار سے ہائی کورٹ کا اگلا چیف جسٹس بننے کا اہل ہے، ان کی باتوں کو غیر سنجیدگی سے نہیں لیا جا سکتا۔ اگر جسٹس صدیقی کی جانب سے کسی کو عمر قید یا سزائے موت دینے کے فیصلے کو قبول کیا جا سکتا ہے تو پھر ان کے اس الزام پہ بھی کان دھرنے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نرغے میں ہے۔ یہ اتنا سنگین الزام ہے جس کی تحقیقات کے لیے فوراً ایک آزاد و خود مختار عدالتی کمیشن کے قیام اور اس کی سفارشات پہ مکمل عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جتنی دیر ہوتی جائے گی سوالیہ نشان اتنے ہی بڑھتے جائیں گے۔ اس مجوزہ کمیشن کا دائرہ کار محض یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حاضر سروس جج نے ضابطۂ کار یا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں، بلکہ کمیشن کے مینڈیٹ میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ مذکورہ جج نے جو الزامات لگائے ہیں ان کی تہ تک پہنچا جائے۔ اگر الزامات بے بنیاد ثابت ہوں تو جج کو کٹہرے میں لایا جائے، بصورت دیگر عدلیہ کی حرمت، دائرہ کار اور کردار سے کھلواڑ کرنے والوں پہ بلا امتیاز فرد جرم عائد کی جائے۔ دودھ اور پانی فوری طور پہ اس لیے الگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عدلیہ سے اعتماد اٹھنے کا مطلب انصاف سے اعتماد اٹھنا ہے، اور انصاف سے اعتماد اٹھنے کا مطلب ریاست پر سے اعتماد اٹھنا ہے۔
بات سے بات آپ سن رہے تھے وسط اللہ خان سے، اور اب سنیے آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش عارف وقار۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، پچھلے ہفتے ہم کسی خط میں رانا طارق جاوید کا ذکر پڑھ رہے تھے، اور لیجئے خود ان کا خط بھی آن پہنچا۔
اچھا، تو کیا لکھتے ہیں رانا صاحب؟
لکھتے ہیں، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ بی بی سی اردو سروس سے قلمی رابطہ رکھنے والے خواتین و حضرات گویا ایک ایسے کلب کے ممبر ہیں جہاں وہ اپنی پسند کی باتیں سن بھی سکتے ہیں اور اپنے دل کی بات کہہ بھی سکتے ہیں۔ ماضی کی طرف نگاہ کروں تو سن 85-86 کے دو پروگرام بہت یاد آتے ہیں۔ ایک تو سوال و جواب کا پروگرام تھا جس میں سامعین ہر شعبہ زندگی کے بارے میں آپ کو سوالات بھیجتے تھے اور ان کے آپ مفصل جوابات دیا کرتے تھے۔ دوسرا پروگرام انگریزی سکھانے کے لیے تھا۔ افسوس کے دونوں پروگرام اب بند ہو چکے ہیں۔
رانا صاحب، سن 80 کی دہائی کے بعد تو دریائے ٹیمز کے پلوں تلے سے کروڑوں کیوسک پانی گزر چکا ہے۔
آج تو نیٹ پر آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے،
اور انگریزی تدریس کے تمام پروگرام بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائیں گے۔
بلکہ 6-6 منٹ والے نئے ایپیسوڈز تو بہت ہی کارآمد ہیں اور ہر شعبہ زندگی کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات فراہم کر دیتے ہیں. اچھا عارف, خط کے آخر میں رانا صاحب لکھتے ہیں کہ اردو کے ممتاز انشائیہ نگار, سفر نگار اور شاعر مشکور حسین یاد کی رحلت کا غم ابھی تازہ تھا کہ اردو کے سب سے بڑے مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی بھی رخصت ہوئے. بی بی سی نے خبر تو دے دی, لیکن یوسفی صاحب کا لندن سے اور بی بی سی کی اردو سروس سے جو خاص رشتہ تھا, اس کا تقاضا ہے کہ ان کی زندگی اور فن پر ایک مفصل پروگرام, بلکہ پروگراموں کا پورا سلسلہ نشر کیا جائے.
جی بہت اچھا مشورہ ہے جو اس نشریے کے ذریعے ارباب اختیار تک بھی پہنچ رہا ہے.
تحصیل بورے والا سے محمد منیب حسن لکھتے ہیں, حال ہی میں دنیا بھر میں بچوں کی مشقت کے خلاف عالمی دن منایا گیا. بی بی سی سے یہ سن کر ہم دنگ رہ گئے کہ پاکستان میں لاکھوں بچے جبری مشقت کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں. جو عمر سکول جانے اور فارغ وقت میں کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے, اس میں یہ بچے بھٹوں, کھیتوں اور کارخانوں میں مزدوری کرتے ہیں. آپ برطانیہ کے بچوں سے ان کا موازنہ کیسے کریں گے؟
منیب صاحب, پاکستان میں صورتحال پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوئی ہے. این جی اوز کی جدوجہد کے نتیجے میں بہت سے غلام بچوں کو خشت سازی اور قالین بافی کی غلامی سے نجات دلائی گئی ہے, لیکن اب بھی اسکول جانے والی عمر کے لاکھوں بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں. آپ نے برطانیہ کا ذکر کیا ہے, ظاہر ہے کہ وہاں بچے کو اسکول نہ بھیجیں تو یہ جرم شمار ہوتا ہے, لیکن صورتحال ہمیشہ ایسی نہیں تھی. 19th century تک برطانیہ میں بچوں کی جو حالت تھی وہ آپ اولیور ٹوسٹ اور چارلس ڈکنز کے دیگر ناولوں میں پوری تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں.
ہمارے یہاں بھی شوکت صدیقی نے خدا کی بستی میں کارکن بچوں کا احوال تفصیل سے بیان کیا تھا.
اصل میں جوں جوں لوگوں کی آگاہی بڑھے گی, انہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کا بھی احساس ہوگا, اور ایک دن ہم بھی بچوں میں 100% خواندگی کا دعویٰ کر سکیں گے.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. گاؤں حیدر کھنڈ سے حاکم علی کھنڈ لکھتے ہیں, پاکستانی دفتروں میں سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. لگتا ہے کہ بی بی سی پر بھی ماحول کا اثر ہو گیا ہے, اور مجھے اپنا خط نشر کرانے کے لیے کوئی سفارش ڈھونڈنی پڑے گی.
آپ تو ہمارے لسنر اور باقاعدگی سے خط لکھنے والے سامعین میں شمار ہوتے ہیں حکیم صاحب, آپ کے خط کو بھلا ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟
جب خط اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہوں تو باری آنے میں ذرا وقت تو لگ ہی جاتا ہے.
بہرحال کیا فرماتے ہیں حاکم صاحب اپنے تازہ مکتوب میں؟
جی لکھتے ہیں, شہزادہ ہیری کی شادی پر آپ نے جو تفصیلی رپورٹ نشر کی تھی وہ ویسے تو دلچسپ تھی, لیکن شہزادے کو جو شاہی خطاب عطا ہوا اس کے بارے میں بات واضح نہ ہو سکی. ڈیوک سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر شہزادہ ڈیوک ہوتا ہے؟
حاکم علی صاحب, جب عظیم سلطنت روما کا خاتمہ ہوا اور یورپ بہت سے ملکوں میں تقسیم ہو گیا, تو ہر جگہ کے حکمران نے اپنے تخت و تاج کو مستحکم کرنے کے لیے وفادار ساتھیوں کو خطابات دینے شروع کر دیے. بیشتر ملکوں میں اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے, لیکن برطانیہ چونکہ ایک روایتی معاشرہ ہے جہاں اب تک بادشاہت کا ادارہ بھی قائم ہے, اس لیے شاہی خطابات کا سلسلہ بھی وہاں جاری ہے.
البتہ کسی خطاب یافتہ شخصیت کی اولاد خود بخود اس خطاب کی حقدار نہیں بن جاتی, بلکہ اسے کم درجے کا خطاب عطا ہوتا ہے,
یعنی تکریمی خطاب. مثلاً ڈیوک کا بڑا بیٹا مارکوس کہلاتا ہے, اور مارکوس کا بڑا بیٹا ارل کہلاتا ہے, جبکہ ارل کا بڑا بیٹا وائیکاؤنٹ, اور وائیکاؤنٹ کا بڑا بیٹا لارڈ کہلاتا ہے. اور یہ سارا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ خود انگریز بھی اسے پوری طرح نہیں سمجھ پاتے.
اور اس پیچیدگی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اگلے خط پہ توجہ دیں. شاہپور چاکر سے عبد الرزاق شر لکھتے ہیں, آج کی دنیا میں نیوز چینلوں کی بھرمار ہے جو 24 گھنٹے آپ کو تازہ ترین حالات کا نقشہ بریکنگ نیوز کی شکل میں دکھاتے رہتے ہیں, لیکن اس افراتفری اور حواس باختگی کے عالم میں بی بی سی اردو سروس ہمیں پرسکون انداز میں دنیا بھر کے حالات سے باخبر رکھتی ہے. آپ کی پیشکش میں کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہوتی, لیکن حقائق ضرور سامعین تک پہنچ جاتے ہیں.
ہماری محنت کو سراہنے کا شکریہ حضور.
عبد الرزاق مزید لکھتے ہیں, شوبس کے لوگ سبھی چینلوں پر جلوہ دکھاتے رہتے ہیں, لیکن امیتابھ بچن کی بیگم کا نصف صدی پرانا انٹرویو جس میں وہ جیا بھادری ہیں, ہم صرف بی بی سی اردو سروس ہی پر سن سکتے تھے. آپ چونکہ سامعین کے مشورے غور سے سنتے ہیں, اس لیے ہماری ایک تجویز ہے.
اچھا کیا تجویز بھیجی انہوں نے؟
لکھتے ہیں, اب چونکہ 24 گھنٹے میں آپ کا ایک ہی پروگرام نشر ہوتا ہے یعنی سیربین, تو آپ کو چاہیے کہ جہاں نما کے کچھ مقبول آئٹم سیربین میں شامل کر لیں.
آپ کا مشورہ سر آنکھوں پہ حضور، لیکن اگر آپ اپنے پسندیدہ آئٹمس کے نام بھی بتا دیتے تو ہماری مزید رہنمائی ہو جاتی۔ اگلے مکتوب میں ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کون کون سے پروگرام سیربین میں شامل کرانا چاہتے ہیں۔
شیرو زئی ضلع خاران سے ثاقبہ غوث صاحبہ لکھتی ہیں، مجھے بی بی سی اردو سروس سننے کا شوق دادی جان سے ورثے میں ملا ہے، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آپ کی نشریات کا سدا بہار تحفہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا اور مجھے دادی جان کا احسان یاد دلاتا رہے گا۔ آپ کے پروگرام میں مجھے وصولہ خان کا کالم، شفیع نقی جامی کے تجزیے اور تبصرے، اور سب سے بڑھ کر سمرہ فاطمہ کی دلکش آواز بہت پسند ہے۔ جب وہ بولتی ہیں تو گویا کانوں میں چاندی کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ معلوم نہیں آپ اتنی خوبصورت آواز کو اتنا کم استعمال کیوں کرتے ہیں۔ اور عارف آگے اقبال کا یہ شعر بھی درج ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
صحرائے خاران کے ایک دور دراز قصبے سے کسی خاتون سامع کا خط واقعی ایک نعمت ہے، اسی لیے ہم نے بس جوں کا توں نشر کر دیا ہے۔
اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس شعر کا یہاں کیا موقع محل تھا۔
رہی یہ بات کہ اتنی اچھی آواز کو ہم زیادہ استعمال کیوں نہیں کرتے، تو بات یہ ہے محترمہ کہ زیادہ استعمال سے تو بہت اچھی چیز بھی ناگوار محسوس ہونے لگتی ہے۔
سامعین، آپ بھی ہمیں بتانا چاہیں یا ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو خط لکھ کر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت سامعین کے تازہ خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
میری پیا بڑا بے دردی عشق۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے گزشتہ دنوں تیفا ان ٹربل کے ہیرو علی ظفر کے ساتھ لندن میں ملاقات کی اور ان سے اس فلم کے علاوہ اور بھی کئی اہم سوال کیے۔ سنیے ان کی یہ گفتگو۔
علی ظفر، کافی لمبا سفر گزرا ہے آپ کا، چھنوں سے بی بی سی تک۔
چھنوں سے تیفا تک؟
ہاں تیفا۔ Do you think تیفا اور چھنو would they get along?
Very well.
اچھی جوڑی بنتی ان کی؟
ہاں بہت، because چھنو بھی جو ہے وہ اپنی مٹی سے جڑی ہوئی ہے اور تیفا بھی اپنی مٹی سے جڑا ہوا ہے۔ اندرون شہر لاہور کا لڑکا ہے اور تھوڑا سا بدماش ٹائپ ہے۔
آپ کی طرح؟
نہیں، تیفا کافی زیادہ بدماش تھا اگر آپ اس طرح سے کمپیئر کریں۔
لڈو اور لڑکیاں اٹھانی آتی ہیں،
لڈو اور لڑکی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تیفا جیسے کہتا ہے، اب وہ اس کو ایک مشن مل جاتا ہے کرنے کے لیے جس میں اس کو لڑکی اٹھانی ہے، پھر جو اس کی زندگی میں ٹربلز آتی ہیں وہ آتی ہیں۔
یہ رول خاص طور پہ اور یہ کہانی خاص طور پہ آپ نے کیوں چنی؟
کہانی تو خود ہی لکھی تھی۔ آپ کے جو کیریکٹرز ہیں وہ روٹیڈ ہونے چاہیے۔ جب میں نے وہ ٹرم استعمال کیجیے کہ یہ مٹی سے جڑا ہوا، افسانوی سی ٹرم لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے۔ آپ کا فوک اور آپ کا جو ایک وہاں کا ریجن کا ایتھوس ہوتا ہے نا، ایک ایموشنل اسٹرکچر
ڈفرنٹ۔ مگر ایک اربن اسٹوری ہے یہ تو۔
اربن اسٹوری ہے لیکن ہاں، لیکن اندرون شہر کا وہ جو ہے نا، جو لاہور کا وہ علاقہ جو واقعی لاہور جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہاں سے تیفا ان گلیوں میں پلا بڑا ہے، تو اس لیے وہ کیریکٹر ہونا چاہیے جس سے نہ صرف لاہور کا،
کیونکہ آپ بھی تو لاہور کے ہیں،
بالکل، اس سے وہ لڑکے بھی ایسوسیٹ کر سکیں جو کہ وہاں पे एक्चुअली लाहौरी बॉयज हैं, और ना सिर्फ वहाँ के उस कल्चर को, उस वो बड़ा रिच कल्चर है लाहौर का, उसको लेके हम अगर चलते हैं, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम देयर सो आई कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड उसकी जो नुआंसेस हैं, खास तरह के ह्यूमन
अंदरून शहर से, अंदरून शहर है।
अंदरून शहर का नहीं, लेकिन मैं मुगलपुरे से हूँ, तो मुगलपुरे की गलियों में पले बड़े थे, खेलते थे मट्टी में जमीन पे, और वहीं एक कमरे में सारा खानदान सो जाता
था। मतलब आपकी थोड़ी रैग्स टू रिचेस kind of story hai.
We wanted to create our own character, जो कि एक ओरिजिनल कैरेक्टर हमने कहीं पास से उठा,
मुझे कोई सीक्वल की बू आ रही है,
वो तो आपको आनी चाहिए कि अपनी तख्लीक की हुई कोई चीज हो, वो ज्यादा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसका जरा मजा अलग है।
जो मुझे तीफा में भी नजर आ रहा है इज एन अर्नेस्टनेस, थोड़ी क्रुकेडनेस है मगर उसमें एक अर्नेस्टनेस भी है कि मैं आगे बढ़ूं, और एक नाइविटी, एक इनोसेंस भी कैरेक्टर में है तीफा में। ये
बिल्कुल सही आपने पहचाना और पहुंची हैं आप, नजर आपकी शुरू से ही बड़ी तीखी है। ये जो जिंदगी की जर्नी है, तो इसी तरह हर कैरेक्टर की एक जर्नी होती है फिल्म के अंदर, तो तीफे की अपनी एक जर्नी है जो वो लेता है।
आपकी जो जर्नी है अली जफर की जर्नी, दिस इज अ डिफरेंट फेज इन योर लाइफ, अब यू आर नॉट 25 एनीमोर, पहली दफा आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, और भी चीजें हो रही हैं जिसकी हम बात करेंगे, मगर अब आप खुद को कहाँ पाते हैं?
मैं तो इसको रेट करूंगा मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन फेज, तमाम आसानियों और मुश्किलों के बावजूद, वो इसलिए क्योंकि
आसानियां पहले कहीं आपने, मुश्किल बाद में। हाँ, हालांकि आजकल लग रहा है कि मुश्किल ज्यादा है,
क्योंकि वो कहा गया है ना कि मुश्किल के बाद ही आसानी आती।
पोएटिक तो आप ऑलवेज थे।
मैं जिंदगी को भी एक नज़म की तरह देखता हूँ, या गज़ल कह लें या नज़म कह लें।
देखिए, अगर आप फैज़ साहब के फॉलोअर हैं तो नज़म कहेंगे, फराज़ के हैं तो गज़ल।
सबका ही थोड़ा थोड़ा दिल में एक इज्जत और प्यार है, तो मैंने अपने एक सफ़र में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं, शायद कुछ ऐसी चीज़ें पाली हैं जिनसे ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी के मामलात को देखना, समझना, परखना आसान हो जाता है। जब आपको ये पता चल जाता है कि मुश्किलात क्यों हैं, क्यों डाली जाती हैं, और उनसे कैसे डील करना है, और ये समझना कि इंसान को वो यही डिफाइन करता है कि आपकी तरफ अगर कोई चीज़ आए तो आप उससे कैसे, आपके रिस्पॉन्सेज क्या है, दैट एक्चुअली डिफाइन्स योर कैरेक्टर। अच्छा टाइम हर वक्त हर किसी के लिए नहीं रहता, मुश्किलात आनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वही आपको पका के, सीख के पका के, आपको आपको तोड़ के फिर जोड़ती है, लेकिन आपका ये काम है कि आप उस वक्त के दौरान आप उस एक चीज़ से जुड़े रहें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है।
और वो क्या है?
आपका असल सच,
आपका असल क्या है?
देखिए, मेरा असल ये है कि मैं बहसियत अली जफर इस जिंदगी की एक मुद्दत गुजारूंगा और फिर चला जाऊंगा, लेकिन जो मैं छोड़ के जाऊंगा दैट मैटर्स लॉट टू मी, और जहां मैं जाऊंगा दैट आल्सो मैटर्स, सो आई नीड टू लीव समथिंग जिससे अच्छी तरह से लोग मुझे याद रखे, और मेरा कॉन्शियंस क्लियर और साफ होना चाहिए जब मैं अगली स्टेज में जाऊँ।
आपका कॉन्शियंस क्लियर और साफ है?
एब्सोल्युटली,
क्योंकि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यू नो देयर इज अ एलिफेंट इन द रूम, तो बात होनी चाहिए। मुझे याद है कि जुनैद जमशेद, जो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, आपसे भी उनकी वाकफियत थी, एक वाक्या हुआ था कि जुनैद ने कुछ कहा खवातीन के बारे में, तो उस वक्त आपने उन्हें ट्विटर पे एक बड़ा नरम सा सवाल पूछा था, बट बहुत गहरा सवाल था, कि डू यू बिलीव इन इक्वालिटी, पैरिटी, इस किस्म की कोई बात, जहां तक मुझे याद है। उस वक्त बहुत सी ऐसी ख्वातीन थी, बहुत सी ऐसे लोग थे फेमिनिस्ट मूवमेंट में पाकिस्तान के, जिन्होंने आपको सराहा, तो आपको इस तरह देखा गया था, समझा गया था कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो वुमेन्स राइट्स में बिलीव करते हैं। ये जो सिलसिला अभी हुआ है एलिगेशंस, ईशा शफी, सर्टनली एक तबका है वो आपसे ज़रा अलग हो गया है। सिर्फ एलिगेशंस मीशा शफी से नहीं आए हैं, और भी एलिगेशंस आई हैं। मैं ये नहीं करना चाहती कि सिर्फ जो एक सेलिब्रिटी ने एलिगेशंस की हैं मैं उसका जिक्र करूं। There have been a few. टू बी सीन इन वन वे एंड नाउ टू बी सीन इन अनदर वे, इसका असर कुछ हुआ है आप पे?
देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मैं इन जिन खवातीन की जगह होता तो मैं भी यही सोचता अली जफर के बारे में, इसलिए मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। आई हैव नो नेगेटिव इमोशन अगेंस्ट देम कि ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रही है, ऐसा क्यों। देखिए, एक चीज़ को हमें रिकग्नाइज करना और एड्रेस करना ज़रूरी है, वो ये कि खवातीन ऐसे इसलिए सोचती हैं और इसलिए इतना असर होता है बिकॉज वो इस चीज़ से गुजरती हैं। ये एक फैक्ट है कि हमारे माशरे में, सोसाइटी में औरतें इस चीज़ से गुजरती हैं। सेक्शुअल हरासमेंट इज़ अ रियलिटी, میں اس کا اس لیے پرسنلی طور پہ گواہ اس لیے ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میری امی جایا کرتی تھی پنجاب یونیورسٹی، لائبریرین تھی وہ، تو وہ چار ویگنز چینج کر کے جاتی تھی اور گھر سے چل کے کوئی 4 kilometers ویگن کا اسٹاپ تھا اور وہاں جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے بال چھوٹے کٹوائے ہوتے تھے، اینڈ شی واز اے ایمانسیپیٹڈ وومن لائک دیٹ، اینڈ شی واز پرسوئنگ ایجوکیشن. تو وہ یہی کہتی تھیں جس طرح مزدور کوئی کام کر رہے ہوتے تھے گھر کے باہر پہ، کوئی لائن کستی یا کوئی چیز اس طرح، تو آبویسلی وہ ایک عورت ایک جو جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، لیکن جو اس کو ایکسٹرنلی جن چیزوں کا وہ سامنا کر رہی ہے وہ ایک مطلب ایک پینفل چیز ہوتی ہے. شاید میرے لاشعور میں کہیں وہ بات رہ گئی. اور ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے جہاں پہ مرد کی
مانتے ہیں
بالکل، مطلب سوجنی سوسائٹی ہے عورتوں کے ساتھ. دیکھیں یہیں سے بات سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جب لڑکا ہوتا ہے خاندان میں تو ساری امیدیں جی لڑکے کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یہ کرے گا بڑا ہو کے، یہ گانا بھی لکھا جاتا ہے، پاپا کہتے ہیں بیٹا بڑا کام
کرے گا.
بلکہ میں اپنے کانسرٹس میں یہ گانا جو ہے بڑے سالوں سے گاتا آ رہا ہوں کہ بیٹی کیوں نہیں، پاپا کہتے ہیں بیٹی بڑا نام کرے گی. تو یہ ایک ایسی اس لیے میرے ساتھ کاز جڑی ہوئی ہے کئی سالوں سے. جب مائرہ خان پہ جب اٹیکس ہوئے تھے، ان کی جو تصویر آئی تھی، تو میں نے دیکھا ٹویٹر پہ کہ لوگوں نے جا کے اتنے تانے کسنے شروع کر دیے اور ساری باتیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے فوراً اپنے مینیجر کو کہا مجھے پیپر پینسل دینا. سو آئی رائٹ دیٹ نوٹ ان ہر ڈیفینس، اینڈ اٹ وازنٹ ان ہر ڈیفینس، اٹ واز ان ڈیفینس آف آل دی ویمن ہو ہیو ٹو گو تھرو دس. کہ یار اگر لڑکا سگریٹ پی رہا ہے لیٹس سے، یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ نظر آتا ہے تو اس پہ نہیں کچھ، لیکن چونکہ یہ لڑکی ہے اور اس طرح، تو ہم چلو جو بھی آپ کا خیال ہے، اس بےچاری کو آپ سوشل میڈیا پہ، اس کا بچہ ہے، وہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، سیلف میڈ، اس کو آپ اس طرح اٹیک کریں گے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے ہر کوئی اپنے کسی کی دھجیاں اڑانی شروع کر دے.
سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، میشا پہ بھی اٹیک
Exactly. تو غلط ہے نا، اس پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے کورٹ سے سٹے لیا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، خود ہی سچ سامنے آ جائے گا. اس لیے میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ سے فائٹ نہیں کروں گا، نہ میڈیا پہ. میرا یہ شروع سے خیال رہا ہے کہ ایز این آرٹسٹ میرا کام صرف انٹرٹین کرنا نہیں ہے، آئی ہیو سم سوشل ریسپانسبلٹیز اینڈ سم مورل ریسپانسبلٹیز ٹوورز مائی سوسائٹی، ٹوورز مائی پیپل، جس کے لیے میں کئی کام کرتا آ رہا ہوں. اب جب میں کہتا ہوں کام کرتا آ رہا ہوں نا، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، آئی ایم ناٹ پٹنگ اے ہیش ٹیگ اینڈ سیئنگ اوہ آئی ایم،
آپ کا فاؤنڈیشن ہے نا،
یس، تو وہ سارا وہاں ہے، اٹس آل ڈاکیومینٹڈ کہ کیا ہے اس میں. ہماری فاؤنڈیشن کی اور میری جو بڑی اسٹرانگ ایک وہ چیز رہی ہے شروع سے، وہ ویمن امپاورمنٹ رہی. Somebody who has been so strongly advocating that, believes in that, اس پہ جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ہرٹفل ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے. میں تو خود اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور سڈنلی میں وہ شخص بن گیا ہوں. دیٹ از وائی اٹ واز امپورٹنٹ فار می ٹو فائٹ اٹ. جب تک وہ پورے داغ جو لگائے گئے ہیں وہ ایبسولوٹلی نہیں دھل جاتے بیسڈ آن فیکٹس.
آپ کے سوسائٹی بھی لائر ہیں نا؟
جی ہاں،
بہت اچھے. تو تھوڑی بہت لیگل کاؤنسلنگ آپ نے ان سے کی؟
ہی از ناٹ دی اونلی لائر ان دی کاؤنسل، دیر آر ادرز، اینڈ دیئرز اے وومن آلسو وومن لائر، امبین قریشی بھی ہیں. میری ریسپانسبلٹی یہ بنتی تھی کہ میں دیکھوں یار کیا میں کہیں سے غلط تو نہیں کچھ کر رہا یا ہوں، یا ایک عورت کا کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ.
ہمارے ایکٹر ہیں حمزہ علی عباسی صاحب، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی ایک انٹرویو میں، ابھی جو ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اٹس اے ویری بلرڈ ایریا ریلیشن شپ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن، چاہے وہ ورک ریلیشن شپ ہو یا وہ دوستی ہو یا جو بھی ہو. ڈیفینیشنز جو ہیں آج کل آر ڈیولپنگ، جو شاید پہلے نہیں اتنی ڈیولپڈ تھیں. اگر ہاروی وائنسٹین ہیڈ ناٹ ہیپنڈ دین دا ورلڈ وڈ بی اے ویری ڈفرنٹ پلیس رائٹ ناؤ. تو یہ آپ نے کہا کہ شاید میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں غلط ہوں یا
نہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس نہیں کہ میں اس کیس میں، کیونکہ میں ایبسولوٹلی کلیئر ہوں.
آپ کلیئر ہیں؟
نہیں ایبسولوٹلی. میں نے یہ کہا کہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں لیگلی جس میں عورت کا پرسپیکٹو نہ ہو، which is why we have a female lawyer. And when she saw the evidence, تو اس نے کہا کہ یار یہ تو
علی سیکشل ہراسمنٹ کیسز میں ایویڈنس بہت کم ہی ہوتا ہے.
فیفی اس کو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی،
مجھے کیسز کے فیکٹس نہیں پتا، تو یہ انٹرویو بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
آئی وانٹ ٹو سیٹ دیٹ پریسیڈنٹ کہ کل کو کوئی اٹھ کے یہ چیز نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ.
بٹ یو اسٹل مسٹ فیل بیڈ اور بینگ آن دا سائڈ.
چل دل میرے چھوڑ یہ
तेरे ये दुनिया जैसी भी है। पर ठीक है यार फिफी, होता है जिंदगी में, ये चीजें होती हैं, इट्स ऑल राइट, यू हैव टू टेक इट। यू नो मैं कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग या सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
यश राज आपकी फिल्म रिलीज कर, पहली दफा एक पाकिस्तानी फिल्म, कुछ मैंने भी बॉलीवुड वेबसाइट पे पढ़ा कि एक आपकी जो डील है इसीलिए वो कन्विंस हुए थे कि आपने एक गारंटी दी। मैं तो कह रही हूँ, मैंने पढ़ा था, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये हुआ, पूछ रही हूँ।
तो कोई और कर ले वो डील जाके।
अली जफर से बात कर रही थी हमारी साथी फीफी हारून। इसके साथ ही सैर बीन अख्ताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थे गजनफर हैदर, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जय मेघानी और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए, खबरों का खुलासा सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے عدالتی فیصلوں میں مداخلت کرنے کا الزام لگانے والے جج شوکت عزیز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے جانے والے اپنے خط میں آگاہ کیا ہے کہ ان کی تمام باتیں حقائق پر مبنی تھیں اور حقائق کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے۔ چیف جسٹس آج پاکستانی فوج کی درخواست پر اس معاملے کا نوٹس لے چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کے حامی ایک صحافی کو حکومتی جماعت کے بظاہر 70 کے قریب کارکنوں نے پیٹا ہے۔ 66 برس کے محمود الرحمان حال ہی میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بدنام کرنے کے ایک مقدمے میں ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ اور ایران کے جنوبی شہر بورزجان میں مظاہرین پانی کی قلت کے خلاف سڑکیں بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔